أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب جواد پناہی نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے: ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا بزم دوستاں, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے امریکی حکومت کی جانب سے ایران کے تیل بردار جہاز کی چوری اور اس سے تیل نکالنے پر کہا ہے کہ امریکہ کا یہ کام چوری ہے جو دنیا میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر صورتحال خطرناک ضرور ہے, لیکن انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز کو مسترد کرتی ہے. اور یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سنا کے وفد کا ریاض دورہ عمان کی ثالثی کی وجہ سے ہے, سعودی عرب کی دعوت کی وجہ سے نہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے امریکی حکومت کی جانب سے ایران کے تیل بردار جہاز کی چوری اور اس سے تیل نکالنے پر کہا ہے کہ امریکہ کا یہ کام چوری ہے جو دنیا میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. واضح رہے کہ امریکہ کی وزارت قانون نے 8 ستمبر کو 19 مہینوں کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے ایران کے سوئز راجن نام کے تیل بردار بحری جہاز کو ضبط کیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جب ایران کے ضبط شدہ تیل کو کوئی بھی امریکی کمپنی لینے کو تیار نہیں ہوئی تو واشنگٹن نے کانگریس کے دباؤ میں تیل بردار جہاز سے تیل اتار لیا اور یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ تیل چین کو اسمگل کیا جا رہا تھا. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی نے ایک انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ امریکی اپنی اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور اپنے لیے اس سے زیادہ مسائل پیدا نہیں کریں گے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے بارے میں امریکہ کے بے بنیاد دعووں اور اس مسئلے کو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 سے جوڑنے کی اس کی کوششوں کو گمراہ کن قرار دیا ہے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ یوکرین جنگ کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی مندوب نے بے بنیاد دعوے کیے ہیں. انہوں نے وضاحت کی کہ یوکرین کی جنگ میں ڈرون طیاروں کے استعمال اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 میں رابطہ ظاہر کرنے اور ایران پر قرارداد کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کی امریکہ کی بدنیتی پر مبنی کوشش گمراہ کن ہے. امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے متعدد مراسلوں میں من جملہ 17 اگست 2023 کے مکتوب میں امریکہ کے ان بے بنیاد اور کھوکھلے دعووں کو مسترد کر چکا ہے۔ ایران کے نائب صدر دہقان فیروز آبادی نے گزشتہ 2 اشروں کے دوران ایران کے جدید ایکو سسٹم کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے میں ایران میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی مدد سے 4 لاکھ معیاری روزگار پیدا کیے گئے ہیں۔ نالج بیسڈ امور میں ایران کے نائب صدر دہقان فیروز آبادی نے کیوبا میں گروپ 77 کے اجلاس میں کہا کہ گزشتہ 2 اشروں کے دوران نالج بیسڈ کمپنیوں کی ترقی و توسیع سے جدید ایکو سسٹم قائم کر کے ترقی کا عمل نہایت شاندار طریقے سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں نالج بیسڈ کمپنیوں نے 4 لاکھ معیاری روزگار پیدا کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر صورتحال خطرناک ضرور ہے، لیکن انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہا کہ مشرقی اور مغربی سرحد پر صورتحال خطرناک ضرور ہے، لیکن ان خطرات پر قابو پا لیں گے، اور یہ کہ انتخابات بر وقت ہوں گے۔ انتخابات سے متعلق بعض افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بعض اقدامات بھی کیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس عمل کو ایمانداری سے مکمل کرے گا۔ انہوں نے ملک میں جمہوری عمل کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے اور اچھے انداز میں آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف قانونی مقدمات کے بارے میں سوال کے جواب میں نگراں وزیر اعظم نے اس تاثر کی سختی سے تردید کی کہ سابق وزیر اعظم کو سیاست سے دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ وہ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سن 2014 میں پاکستانی سپریم کورٹ کے جج بنے تھے۔ اس سے پہلے 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ وہ بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہونے سے پہلے 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز کو مسترد کرتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر اور کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے گزشتہ روز کہا کہ ان کی پارٹی ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ انتخابی کمشنروں سے متعلق قانون میں ترمیم کرنے کے لیے مجوزہ بل کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد میں جاری کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس متعدد آئینی ترامیم کے لیے مطلوبہ ارکان کی تعداد موجود نہیں ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر اطلاعات زیف اللہ شامی نے بتایا ہے کہ سنا کے وفد کا ریاض دورہ عمان کی ثالثی کی وجہ سے ہے، سعودی عرب کی دعوت کی وجہ سے نہیں۔ زیف اللہ شامی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سنا کے ایک وفد کا دورہ ریاض یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی جانب سے نیک نیتی کے اظہار کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ مسقط کے نتائج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے عمان کی حکومت سے سنا کے وفد کے دورہ ریاض کی درخواست کی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کلسٹر بموں کے استعمال کے سلسلے میں امریکہ کی دوہرے معیار کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کلسٹر بموں کے استعمال کو غیر قانونی سمجھتا ہے لیکن یوکرین کو وہی بم فراہم کر رہا ہے۔ روسی صدر پوتین نے سوچی میں اپنے بیلاروسی ہم منصب الیگزینڈر لوکاشنکو سے ملاقات میں کہا کہ ایسے حالات میں کہ جب امریکہ کلسٹر بموں کے استعمال کو جرم قرار دیتا ہے، یوکرین میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے ہر مسئلے کو زور زبردستی، دھمکی یا پھر معاشی پابندیوں سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، فلسطین میں حالات بدستور بحرانی ہیں۔ ایک طرف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کا تسلسل ہے، تو دوسری جانب فلسطینی نوجوانوں کی مزاحمتی کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی گروہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 درجن سے زائد مزاحمتی کاروائیاں انجام دی ہیں۔ ان میں 4 کاروائیوں میں فلسطینی نوجوانوں نے آتشی اسلحے استعمال کیے، اور ایک میں ایک صہیونی چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ ادھر کافی عرصے سے غرب اردن غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمتی کاروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ البتہ غزہ بھی خاموش نہیں ہے، وہاں بھی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے اور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غاصب صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کے جواب میں غزہ سے میزائلی حملے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں کی جہادی اور استقامتی کاروائیوں نے صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ دوسری طرف غاصب صہیونی حکومت کا اندرونی بحران اور خلفشار بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں میں موجودہ صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بھی مکمل طور پر رکا نہیں ہے۔ اس صورتحال سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات دہراتے ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی دھمکی دی ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گرد خفیہ ایجنسی موساد کے دہشت گردانہ حملوں میں اب تک ایرانی دانشوروں، ایٹمی سائنسدانوں، یونیورسٹی اساتذہ اور عوام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے۔ دہشت گردی غاصب صہیونی حکومت کی ماہیت میں شامل ہے، اور یہ غاصب حکومت سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے اور دہشت گردی کے ذریعے ہی مسلط کی گئی ہے۔ اس غاصب حکومت کا وجود خطے کے سبھی ملکوں اور اقوام کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کی خفیہ صہیونی تنظیم موساد کی جانب سے ایران کو ملنے والی حالیہ دھمکی کا اصل مقصد سرزمین فلسطین کی صورتحال، فلسطینی عوام کے خلاف تل ابیب کے وحشیانہ جرائم، صہیونی حکومت کے اندرونی خلفشار اور उन तगैयुरात से आलमी राय अम्मा की तवज्जो हटाना है जिनसे तलबीब हुकूमत की गोशा नशीनी बढ़ गई है और उसके वजूद को लाहिक खतरात में रोज़ अफजू इजाफे का मुशाहिदा किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम सरजमीन फ़लस्तीन के ज़मीनी हकायक, गर्ब उर्दन में रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करती हुई मुज़ाहमती कार्रवाइयों, तल अबीब हुकूमत के अंदरूनी खलफिशार, फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ गासिब सेहूनी हुकूमत के जराइम पर आलमी इदारों की खामोशी और ईरान के ख़िलाफ़ बदनाम ज़माना दहशत गर्द खुफिया इसराइली तंजीम मुसाद के सरबराह के हालिया धमकी आमेज़ बयान के मुहर्रिकात और अहदाफ का जायज़ा लेंगे। कमर अब्बास नकवी यहाँ हमारे साथ तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नकवी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। फ़लस्तीन के हालात, ख़ास तौर पर गर्ब उर्दन में, एक तरफ गासिब सेहूनी हुकूमत के जराइम का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनी नौजवानों की मुज़ाहमती कार्रवाइयों में रोज़ बरोज़ इजाफे, वसअत और शिद्दत का मुशाहिदा किया जा रहा है। यह जो मजमूई सूरत हाल है, इस पर आपका तज़िया क्या है?
देखिए, ये बहुत पहले से ही कहा जा रहा था और तकरीबन जो आलम इस्लाम के तज़ निगारों कहते थे, लेकिन ईरान और ईरानी अहदेदारों ने हमेशा इस बात पर ताकीद के इस पर जोर दिया है कि जो साजबाज का अमल है सहयोनी हुकूमत से, चाहे वो इस्लामी मुल्कों की तरफ से हो या फिर जो नाम नहाद फिलिस्तीनी रहनुमाओं की तरफ से हो, उसे इस्लामी उम्मत ना तो कबूल करती है और ना ही फिलिस्तीनी। तो ये जो मौक़िफ था ईरान और बहुत सारे ममालिक का, और जो हकायक पर नज़र रखते हैं, वो गर्ब उर्दन में जो कुछ हो रहा है उससे उस बात की तस्दीक हो गई, क्योंकि इससे पहले सहयोनी हुकूमत ने ये इस तरह का माहौल बना रखा था कि साहब कुछ शिद्दत पसंद फिलिस्तीनी हैं जो अमन अमान के ख़िलाफ़ हैं, और वो तो उन्हें एक तरफ कर दिया गया था गज़ा में, जैसे कि उन्हें अलग कर दिया कि साहब बस ये जंग वगैरह तो यही चाहते हैं, वरना फिलिस्तीनी तो हमारे साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं और हमारी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, और इसके लिए उन्होंने ख़ास तौर से बड़े पैमाने पर तैयारी भी की थी, जिसे कहे कि फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया जो है उसके साथ बहुत सारे मुआहदे कर रखे हैं, और इसके लिए जो सहयोनी हुकूमत के आलमी हामी हैं उन्होंने भी बहुत ही कोशिशें की थी, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी इंतज़ामिया वसी पैमाने पर ताउन करती रही है सहयोनी हुकूमत के साथ, यहाँ तक कि दूसरे शोबों में ताउन की तो बात छोड़े, सिक्योरिटी के शोबे में भी ताउन करती है, यानी ये कि फिलिस्तीनी रहनुमाओं को और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके सहयोनी हुकूमत के हवाले करती रही है फिलिस्तीनी इंतज़ामिया। तो ये जो प्रोपगेंडा था इसके लिए सहयोनी हुकूमत और फिलिस्तीनी इंतज़ामिया के लिए बहुत अहम था कि गर्ब उर्दन में सुकून रहे और खामोशी रहे और जो जरायम है वो उसी तरह से किए जाते रहे। लेकिन अब जबकि सूरत हाल बदल रही है और गर्ब उर्दन में मुजाहरा और मुखालफत ही नहीं बल्कि मुसलहाना मुजाहमत शिद्दत अख्तियार कर गई है, और मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और उसमें जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं मुजाहमत के, उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि जैसे ये होता था कि कुछ तंजीमें हैं जो फिलिस्तीन की, हमास है, जिहाद इस्लामी है, इनको भी किसी न किसी मुल्क से मुंसलिक किया जाता रहा है और उनकी तरफ से जो इकदाम किए जाते रहे हैं तो उन्हें एक तंजीमी इकदाम और दहशत गर्दाना इकदाम के तौर पर पेश किया जाता रहा है सहयोनी हुकूमत और उसके हामियों की तरफ से। लेकिन ख़ास बात जो गर्ब उर्दन में हम ये देखते हैं कि तंजीमी सतह पर जो कुछ हो रहा है मुजाहमती कार्रवाई, जैसे फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में हो रही हो तो हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा इनफरादी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो कोई आम शहरी फिलिस्तीनी और वो इंतहाई इकदाम कर देता है, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता है, और तो इससे एक तो ये कि ये वाज़े होता है कि जो मुज़ाहमत का जज्बा है, जो جدوجہد کا جذبہ ہے فلسطینیوں میں اب وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے. یقیناً اس کی وجہ جو ہے وہ فلسطینی اور فلسطینیوں کے خلاف مظالم ہیں, اس کے بہت ہی زیادہ اس کا اہم کردار ہے. تو یہ جو انفرادی کاروائیاں ہو رہی ہیں, شہادت پسندانہ کاروائیاں ہوں یا دوسری ہوں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جدوجہد وہ کسی تنظیم کے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ فلسطینیوں کے رگوپے میں دوڑ رہی ہے یہ مزاحمت اور یہ جذبہ دوڑ رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خاص صورتحال ہے اور یقیناً یہ بہت ہی اہم ہے کہ جب دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب پوری قوم اور قوم کا فرد جب کسی مقصد کے لیے آگے آ جاتا ہے اور جد و جہد میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس جد و جہد کو کامیاب ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ. اس میں دو رائے نہیں کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے اور اس کو بھی اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے, اور اس طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کو اب اس مخمصے اور بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جھنجھلاہٹ میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, دہشت گردانہ کاروائیوں کی بات ہے, تو غاصب صہیونی حکومت کی تو ماہیت ہی دہشت گردانہ ہیں, اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں. سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین کی جانب سے مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پروگرام بزم دوستہ میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے اور کم خطوط شامل پروگرام کرنے سے اس تاثر نے بھی جنم لیا ہے کہ شاید دوستوں نے خطوط ارسال کرنا کم کر دیے ہیں. لیکن ہم پہلے بھی اس حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری اور خطوط لکھنے والے سامعین حتمی طور پر ہفتہ وار بنیادوں پر خطوط ارسال کرتے رہتے ہیں. پروگرام میں خطوط کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سامعین کی خطوط کو اسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح سے وہ لکھتے ہیں. لیکن سامعین کی طرف سے ہی یہ تجویز دی گئی ہے کہ خطوط کا خلاصہ شامل پروگرام کیا جائے, تو ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کو اختصار کے ساتھ شامل پروگرام کریں.
جی, پہلے تو میں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پوری پابندی کے ساتھ ہمیں خط ارسال کر رہے ہیں اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ درست ہے کہ وہ روش جو ہے خط و کتابت کی, وہ ڈاکخانے والی اور ٹکٹ لگانے والی لفافے والی, وہ کیفیت اب ختم ہو گئی ہے. پوسٹ کارڈ بھی ایک زمانے میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے, لیکن اب وہ سلسلہ تقریباً آہستہ آہستہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے, جب سے واٹس اپ, ای میل, ٹیلی گرام, اسی طریقے سے دوسرے جو وسائل یا ذرائع کہیے کہ متعارف ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے اس کے اندر تیزی آئی ہے اور خط فوری طور پر جو ہے وہ موصول ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے واٹس اپ پر میسیجنگ کے ذریعے سے ہمیں اپنے سامعین کے خطوط موصول ہو جاتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے سامعین تو روزانہ کی بنیاد پر پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں, تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خطوط واقعاً طولانی ہوتے ہیں, لیکن پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کو چھانٹنا اور کاٹنا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ
سخت
ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب بہت ہی محبت کے ساتھ کچھ چیز تحریر کرنا چاہتا ہے اور ہم اس پر جو ہے وہ قینچیاں چلا دیں تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ عمل اچھا نہیں رہتا. ویسے بہت کم سامعین ہیں کہ جو بہت تفصیلی خط ارسال کرتے ہیں, اور جو تفصیلی خط ارسال کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پورے خط کو پروگرام میں شامل کریں, لیکن جیسا کہ سامعین نے ہمیں مشورہ دیا ہے اور ان کی رائے ہے تو کوشش کی جائے گی کہ سامعین کے خطوط کو جو متعارف ہیں مثلاً اس انداز سے جو ہے وہ شامل پروگرام کیا جائے. انشاءاللہ کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے, خوش رہیں, آباد رہیں اور ریڈیو تہران سنتے رہیں اور اپنی آرا ہمیں دیتے رہیں.
جی جی, اچھا اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل پروگرام کرتے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے عمار مہدی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, ماشاء اللہ سارے ہی پروگرام اچھے جا رہے ہیں, خبروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا. ویسے میں زیادہ تر خبریں اور تبصرے ہی سنتا ہوں, ریڈیو چلتا رہتا ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں. پروگرام بزم دوستہ میں پچھلے دنوں سامعین دوستوں کے بہت ہی اچھے اور دلچسپ خطوط شامل کیے گئے, کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں جب ہم خط کو ہی آپسی خیریت کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے. پھر ٹیلی گرام آیا, ٹیلی فون بھی تھا لیکن نہایت محدود پیمانے پر, شاید 2-4 ہزار کی آبادی میں ایک دو کے پاس ہی ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ دستی خطوط کا رواج بھی تھا, جب لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو اہل خانہ اس شہر میں اپنے عزیزوں کو دستی خطوط روانہ کر دیا کرتے تھے. اب یہ باتیں کسی کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. خیر زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن ترقی و پیش رفت کے بعض ذرائع آج وبال جان بنے ہوئے ہیں, جبکہ ریڈیو جو اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ شمار ہوتا ہے, ملکوں کے دیہی علاقوں حتیٰ شہروں میں بھی ریڈیو بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے. لیکن بعض افراد ریڈیو سننے والوں کو پرانے زمانے کے لوگ کہہ کر یاد کرتے ہیں, تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام.
جی جناب عمار مہدی صاحب اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے. ویسے بہن شائستہ درانی جیسا کہ انہوں نے تحریر کیا, کچھ ہم بھی پرانی جو ہے وہ یادوں میں چلے گئے. اور جو ہے ویسے
یقین کیجیے میں آپ کی بات کے بیچ میں سوری کاٹ رہی ہوں, جب میں خط پڑھ رہی تھی نا ان کا تو یقین مانیے میں بالکل اپنے بچپن میں چلی گئی, اس زمانے میں جب ہم بھی خط لکھا کرتے تھے. مطلب جب جو ہمارے عزیز رشتے دار دوسرے علاقوں شہروں میں رہنے والے, یقین مانیے میں بھی اسی زمانے میں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا. اور خاص طور پر بہرحال آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ جو مثلا بچیاں اسکولوں میں پڑھا کرتی تھیں وہ عید کارڈ لکھا کرتی تھیں, اسی طریقے سے نزدیک ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی عید کارڈ جو ہے نا وہ لکھا جاتا تھا. کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جو تھیں لڑکیاں اپنے زمانے میں, خصوصاً میں اپنی بہنوں کی بات کروں تو وہ باقاعدہ ڈائری بھی لکھا کرتی تھی اور اس کے اندر خاص خاص باتیں ہوتی تھیں, بڑا سنبھال کر چھپا کر رکھا کرتی تھی.
وہ سب باتیں وہ چیزیں واقعی وہ زمانے کے حساب سے بڑی اچھی تھی, بڑی مزے کی تھی.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب عمار مہدی صاحب نے ہمیں ماضی کے جھروکوں میں جو ہے نا وہ بھیج دیا اور ہم بھی کچھ یادیں اور باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے پرانے زمانے کی. بہرحال ہر زمانے کے اپنے انداز طور طریقے ہوتے ہیں, اور بہترین اور کامیاب فرد وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے تو وہی ترقی و کامرانی کی منزل پر پہنچتا ہے. لہذا ہم ان چیزوں کو جو اس زمانے میں تھیں ان کو بھی اس زمانے کی رائج اور ضروری جو ہے وہ چیزیں سمجھتے تھے, ذرائع سمجھتے تھے, لیکن آج جو اویلیبل ہیں, آج جو موجود ہیں وہ بھی ضرورت ہے. اور اس سے زندگی کے اندر آسائشیں اور زندگی کے اندر ایک تیزی جو ہے پیدا ہوئی ہے, بشرطے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو اندازے کے مطابق جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائیں تو یقینی طور پر کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن میری آپ تمام دوستوں سے سامعین سے یہی درخواست ہے کہ لکھنے لکھانے کو ترک نہ کریں. یہ ہماری ثقافت, ہماری اقدار, ہماری مذہب کی ایک بہت بڑی تاکید ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کاغذ اور قلم کے رشتے کو ہمیشہ باقی ہو جاری رکھیں.
بالکل جناب, یہاں پر یہ بھی میں اضافہ کر دوں, حتیٰ وہ افراد جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, خاص طور سے خواتین کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ وہ کتاب اور پین اور ڈائری کاپی آپ کہہ لیں, اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رکھیں. بہت زیادہ پڑھنے وڑھنے کا اگر ان کو موقع نہیں بھی ملتا ہے تب بھی وہ ایک ڈائری اور قلم لے کر کچھ نہ کچھ اس میں لکھا کریں, اپنی روزمرہ ہی کی باتیں صحیح ضرور لکھا کریں. اچھا جناب, چلتے ہیں اگلے خط کی جانب جو کہ ارسال کیا ہے نواب شاہ سے افتخار احمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی خطوط لکھ چکا ہوں لیکن پروگرام میں شامل نہیں ہوئے. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو تہران کے سارے ہی پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ماہ محرم و سفر میں ریڈیو تہران کی نشریات میں بہترین پروگرام سننے کو ملے جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور خاص لگاؤ سے ریڈیو تہران سنتا ہوں. اس کی ایک وجہ ایران کا اسلامی انقلاب ہے جس نے ہمارے ذہن کھولے ہیں اور ہماری فکر کے دائرے کو وسیع کیا ہے. ماہ ربیع الاول کی آمد آمد ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی ولادت باسعادت کا جشن تمام مسلمان مناتے ہیں. لیکن ساتھ ہی بانی انقلاب اسلامی نے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے طور پر منانے کا جو اعلان کیا, اس سے مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کا ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور دشمنان اسلام کی تمام تر سازشیں ناکام ہو گئیں جو وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انجام دیتے رہے ہیں. امید ہے اس سال بھی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھے گا.
جی جناب افتخار احمد صاحب نواب شاہ سندھ پاکستان سے, یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نواب شاہ کا جو نیا نام ہے بے نظیر آباد جو ہے وہ رکھا گیا ہے, لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ابھی بھی نواب شاہ استعمال کرتے ہیں, لیکن
معروف تھا بہرحال پرانے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہے زیادہ تر, اور نئے جو لوگ ہیں بچے ہو گئے وہ بھی اپنے بزرگوں سے یہی نام سنتے ہیں, لیکن نیا نام بھی رائج ہونا چاہیے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو قدیم رہنے والے ہیں وہ ابھی بھی نواب شاہی جو ہے وہ لکھتے ہیں خطوط کے اندر, لیکن اس شہر کا نام جو ہے وہ بے نظیر آباد رکھ دیا گیا ہے. جناب افتخار احمد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, ان کو ہمارے ماہ محرم و سفر کے خصوصی پروگرام بھی اچھے لگے. بہرحال یہ خط انہوں نے ماہ رب الاول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریر کیا ہے, تو انشاءاللہ ماہ رب الاول میں ہم اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہفتہ وحدت کے حوالے سے پروگرام سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے, اور کوشش کی جائے گی کہ اتحاد بین المسلمین کا جو ایک رواج ہے اور جو ایک اس کی ترویج ہو رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے, اور یہ عام ہو رہا ہے اور تمام افراد جو ہے وہ مل کر 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت کے طور پر مناتے ہیں, اور یہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی یادگار ہے جو قائم و دائم رہے گی, اور سب مسلمان اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور ریڈیو تہران بھی ہمیشہ کی طرح اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری انشاءاللہ رکھے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سامعین بھی جو ہیں وہ پروگراموں کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
اچھا چلتے ہیں اگلے خط کی جانب, جو کہ ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے ارشاد احمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں, مجھے ریڈیو تہران کی خبریں, حالات حاضرہ کے پروگرام, سیاسی گفتگو, پروگرام افکار و نظریات, اسلام کی معرفت, درخشاں ستارے, خلقت کی رانائیاں, آس پاس, گھر اور گھرانہ میں پیش کی جانے والی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے علم و عمل کو رائج کریں, اور اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے. ریڈیو تہران کی نشریات کا یہی خاصہ ہے کہ اس کے ہر پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ریڈیو تہران کے اکثر سامعین اس ریڈیو اسٹیشن کی اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے برسوں سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب دوستوں کو سلام.
جی جناب ارشاد احمد صاحب, ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے آپ نے یہ پیارا سا, خوبصورت سا اور بھائی بہت مختصر سا خط انہوں نے لکھا, اور بہت سی باتوں کو جو ہے اپنے خط کے اندر شامل کیا, اور مختصر اور مفید چیز کو جو ہے وہ شامل کیا, جیسا کہ ہمارے جو سامعین چاہتے ہیں کہ مختصر اور مفید جو ہے وہ گفتگو ہو خط و کتابت کے دوران. تو اگر آپ کوئی نمونہ دیکھنا چاہیں تو میرے خیال سے یہ ارشاد احمد کا خط ہوگا کہ جس کے اندر انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ جو سیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے چند کلمات جو ہے وہ بیان کیے ہیں. ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنے منفرد انداز میں انہوں نے خاص طور پر جو مطالب ہمارے پروگراموں میں پیش کیے جاتے ہیں, چونکہ زیادہ تر پروگرام سماجی, اخلاقی اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اسی نقطے کی طرف جو ہے وضاحت کی ہے کہ علم و عمل کو رائج کرنا چاہیے, اور یہ چیزیں ریڈیو تہران کے جو پروگرام ہیں اس میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. انشاءاللہ کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا, اور سامعین اسی طریقے سے اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے, اور ہم ان کے خطوط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے رہیں گے. میرے خیال سے باہر سے بھی جی ہاں بالکل اشارے جو ہے وہ مل رہے ہیں. چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. آخر میں حسین تقوی
اور شائستہ فاطمہ دورانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 شہریور، 1 ربیع الاول اور 17 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم ربیع الاول بعثت کے 13 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف اپنی تاریخی ہجرت کا آغاز کیا. یہ ہجرت مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز بن گئی اور تمام تاریخی واقعات و حوادث اسی تاریخ کے بعد قلم بند کیے جانے لگے. ہجرت کے پہلے سال اسلام اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی اور مدینے میں اسلامی احکام کی بنیاد پر ایک خود مختار حکومت تشکیل پائی. اسی عظیم کامیابی کی وجہ سے اس سال کو ہجری تاریخ کا مبدا قرار دیا گیا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ بشریت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے کے سخت اور تکلیف دہ ماحول سے نکل کر مدینے کی آزاد فضا میں قدم رکھا. مدینے کے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کیا. کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کی برکت سے اسلام ایک سیاسی و فوجی قوت میں تبدیل ہو گیا اور یہی چیز ایک عظیم اسلامی تمدن کا باعث بنی. قابل ذکر ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اپنی ہجرت کو تاریخ کا مبدا قرار دیا اور قبیلوں، عرب کے سرداروں اور معروف شخصیات کے نام اپنے مکتوبات میں اسی تاریخ کا ذکر کیا. یکم ربیع الاول سن 65 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خون کا انتقام لینے کے سلسلے میں تحریک توابین کا آغاز ہوا. کوفے کے لوگوں نے اس سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور یزید کی ظالم حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے کوفے کا سفر اختیار کیا، لیکن راستے میں آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. کوفے کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے پر شدید ندامت ہوئی اور انہوں نے سلیمان بن سرد کی قیادت میں ایک جماعت تشکیل دی اور بڑی شجاعت کے ساتھ دشمن کے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا. اس جماعت کے اکثر افراد شہید ہو گئے. سترہ ستمبر سن 1906 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر عابد علی عابد لاہور میں پیدا ہوئے. سید عابد علی عابد ایک خوش فکر اور مشاق سخنور تھے. انہوں نے غزل، نظم، گیت اور ربائی سمیت ہر صنف میں تبع آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شاعری غزل کی شاعری تھی اور انہوں نے متعدد لافانی غزلیں کہیں. سید عابد علی عابد ایک اچھے افسانہ نگار، ایک اچھے منتظم اور اچھے مدیر بھی تھے. مجلس ترقی ادب سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے نہ صرف اردو کی کلاسیکی ادب کو اثر نو شائع کیا بلکہ خود بھی اردو کے سرمایے میں گراں قدر اضافہ کیا. تاریخ ادبیات فارسی، اصول انتقاد ادبیات، شعر اقبال اور تلمیحات اقبال جیسی کتابیں لکھیں اور داستان فلسفہ، فنون لطیفہ اور انسان اور ایران قدیم جیسی کتابوں کے بلند معیار ترجمے کیے.
17 ستمبر سن 1982 عیسوی کو لبنان میں واقع صبرا و شتیلہ نامی پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی حکومت کی حلیف فلانجسٹ ملیشیا نے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ جون 1982 عیسوی میں صہیونی حکومت کے 1.5 لاکھ فوجیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی فوج کو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے باہر نکالنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد بیروت پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم مناخم بیگن کی منظوری اور وزیر جنگ ایرین شیرون کے حکم پر 17 ستمبر کی صبح سے صہیونی حکومت کے فوجیوں نے صبرا و شتیلہ پناہ گزین کیمپوں کا محاصرہ کیا۔ پھر صہیونی حکومت کی فلانجسٹوں نے مذکورہ پناہ گزین کیمپوں میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کرنا شروع کیا۔ یہ وحشیانہ جارحیت 40 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران 3,300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اور 26 شہری ور سن 1393 ہجری شمسی کو ایران کے معروف معاصر ناول نگار احمد بیگ دلی کا انتقال ہوا۔ وہ 26 فروردین سن 1324 ہجری شمسی کو اہواز میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1980 کے عشرے سے اپنے انتقال تک انہوں نے تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تھوڑا سا سایہ نامی ناول لکھنے پر انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا کتاب سال کا انعام دیا گیا تھا۔ وہ ڈرامیٹک آرٹس کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ 26 شہری ور سن 1393 ہجری شمسی کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک